الله لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس سبق میں کیا زندگی ہے، یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ہر دور میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اولیاء صالحین، محدثین، مفسرین، شارحین، ایسے صالحین لوگوں کا ایک گروہ رہا جنہوں نے اللہ جل شانہ کے بندوں کی رہبری کی. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، جو کہ میرے مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جد امجد تھے اور میرے شیخ انہی کی آل میں سے اور انہی کے خون سے تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لاہور میں اس وقت آئے، غزنی سے، افغانستان غزنی سے اس وقت آئے جب یہاں اللہ جل شانہ کا نام لینے والے کم تھے اور ہر طرف بت پرستی اور ہر طرف مخلوق پرستی تھی، خالق پرستی نہیں تھی. جس دور میں مخلوق پرستی ہو وہ دور ہمیشہ بت پرستی کا ہے، چاہے کہ بت سامنے ہو یا نہ ہو. اور مخلوق سے مراد اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے. تو جس دور میں مخلوق پرستی ہو وہ دور بت پرستی کا دور ہے. تو اس دور میں یہ تشریف لائے اور توحید و رسالت سے مزین ایک کتاب لکھی اور ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی تعلیم دی اور ساری زندگی مخلوق خدا کو اللہ جل شانہ کی طرف بلایا، اپنی ذات کی نفی کی. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، لا الہ. جب لا کہتا ہے نا تو لا سے مراد یہ ہے کہ میں ساری چیزوں کی نفی کرتا ہوں. سب چیزوں کی نفی آسان ہے، اپنی ذات کی نفی اور حقیقت میں نفی بہت مشکل ہے. تیری دکان نفع نہیں دیتی، تیری زمین نفع نہیں دیتی، نفع اللہ دیتا ہے. اور یہ تو کھانا جو کھا رہا یہ پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ اللہ بھرتا ہے، یہ نفی ہے الفاظ کی. لیکن جب اپنی ذات پہ آتی ہے بات تو کہتے ہیں نہیں، اگر میں اپنا یہ کاروبار اور یہ زندگی کا نظام نہیں چلاؤں گا تو کیسے پلوں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے جیوں گا. تو لا جو ہے، لا لا الہ الا اللہ، یہ جو لا ہے یہ لا دراصل اپنی ذات کی نفی ہے، اپنی ذات کی. اور یہ اللہ والی ہیں، یہ ساری زندگی اپنی ذات کی نفی کرتے تھے، ساری زندگی اپنی ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کی، اللہ کا اثبات کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اپنی ذات کی نفی ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کا ثبوت ہے. یہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اللہ نے پھر عجیب معاملہ کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ساری زندگی مجھے منواتے رہے اور میری مانتے رہے اور مجھے منواتے رہے اور میری ذات کی عزت وقار سر بلندی کو خود لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے رہے. میں تو ویسے ہی زندہ تھا، حیات تھا، جاویدہ تھا، سرمدی تھا، ہمیشہ ہمیشہ سے کے لیے تھا. لو تمہیں، میں تمہیں بھی زندہ کر دیتا ہوں. ہاں، اس لیے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دور میں کون بادشاہ تھا یہاں حاکم، تاریخ نہیں بتاتے. لاہور کا حاکم کون تھا اس وقت، یا کتنے حکمران آئے کتنے بدلے؟ جرنیلی سڑک یہاں سے گزرتی تھی جو کہ پشاور سے بمبئی اور کلکتہ سے آگے تک جاتی تھی، جرنیلی سڑک یہ آپ کی جو مغل اپنا جی ٹی روڈ ہے یہ جرنیلی سڑک ہے، اس جرنیلی سڑک کے فاتحین آئے غزنی افغانستان کے راستے، یہ تاریخ نہیں بتاتی بس مختصر سا حلیہ بتاتی ہے آج سے ہزار سال پہلے، یہ نہیں بتاتی، لیکن تاریخ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ زندہ تاریخ نے نہیں رکھا اللہ نے رکھا ہے، اگر تاریخ نے زندہ رکھنا ہوتا تو تاریخ سب کو زندہ رکھتی، اللہ نے زندہ رکھا ہے کیوں، خود زندہ ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مردہ کر دے، جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے مٹا دے، وہ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے علم میں ہے۔ جو آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کچھ سن لیں، پھر اس کی میں آپ کو تشریح عرض کرتا ہوں۔ اہل تصوف کی عادت کو چھوڑ دینا شریعت کی شرط نہیں، صوفیہ جو اس حال میں پشم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی دو وجوہ ہیں، اس لیے کہ پشم شورناک ہوتی ہے، یعنی جانوروں کے جابے بیٹھنے کی وجہ سے ناپاک، جا بے جا بیٹھنے کی وجہ سے ناپاک، دوسرا اس لیے کہ بدعتیوں کے ایک گروہ نے پشم کے لباس کو اپنا نشان بنا لیا، اور بدعتیوں کے شعار کے خلاف کرنا بشرطے کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو بہت اچھا ہے، لیکن گدڑی کے پہننے کے سینے میں تکلیف اس لیے جائز رکھتے ہیں کہ ان صوفیاء کے درجہ لوگوں میں بہت بزرگ ہے، ہر شخص نے اپنے آپ کو بظاہر اس کی مانند بنا لیا ہے اور گدڑی پہن لی ہے، اور برے افعال ان سے ظاہر ہوئے ہیں، اور ان صوفیاء کو اپنے مخالفین کی صورت سے رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک لباس تجویز کیا ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو سی نہیں سکتا، اس کو ایک دوسرے کی پہچان کی علامت اور شعار بنا لیا ہے، یہاں تک ایک درویش کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ ٹکڑا جو اس نے اپنے گدڑی میں سی رکھا تھا اس کا خلط ملط دوسرا نسخہ میں خط چوڑا لگا رکھا تھا، اس شیخ نے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا، مطلب اس کا یہ تھا کہ آل صفا کی طبع نازک اور طبع لطیف مزاج لطیف ہوتا ہے، طبیعت کی کجی اچھی نہیں معلوم ہوتی، اس طرح ناموزوں شعر طبیعت کو اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایسے ہی ناموزوں فعل بھی طبیعت قبول نہیں کرتی، اور ایک گروہ صوفیہ نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف ہی نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں گدڑی دے دی تو انہوں نے پہن لی، قبا دے دی تو پہن لی، ننگا رکھا تو ننگا رہنا پسند کیا، میں علی بن عثمان جلابی نے اس طریقے کو پسند کیا اور اسی کو اپنا شعار بنایا، اور حکایات میں مروی ہے کہ شیخ احمد خضروی بایزید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے قبا پہن رکھی تھی، اور جب شاہ شجاع رحم اللہ ابی حفص کی زیارت کو تشریف لائے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے، اور ان کا متعین لباس تھا کیونکہ بعض اوقات وہ آبا بھی رکھتے تھے اور کبھی پشمینہ کا لباس یا سفید پیرہن بھی پہنتے تھے، جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے، کیونکہ وہ چیز جس سے آدمی کا نفس عادی ہو اس عادت سے اس شخص کو الفت ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو اس کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ بار بار کرنے سے عادت طبعی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے حق سے حجاب بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا افطار کرنے کی عادت نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے حق سے حجاب ہو جائے، اور اس بارے میں ابو حامد دوست مروزی رحم اللہ کا حال بہت ٹھیک رہا، ان کے مرید انہیں کوئی لباس پہناتے تو وہ پہن لیتے، اور جب ان سے کسی مرید کو اس لباس کی حاجت ہوتی تو آپ کی فراغت قلبی کی تو میں رہتے، جب آپ دنیا و مافیہ سے خالی ہو جاتے اور بدن لباس ان کے بدن سے اتار لیتے، آپ نہ پہنانے والے سے کہتے کیوں پہنایا ہے، اور نہ اتارنے والے سے کہتے کیوں اتارا ہے، ہمارے زمانے میں ایک بزرگ غزنی میں، اللہ اس شہر کو آفات سے محفوظ رکھے، اپنے شہر کو دعا دے رہے ہیں، جن کا لقب مبید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لباس پہننے میں پسند امتیاز کو روانی رکھتے، اور اس مقام میں وہ نہایت درست ہیں. رہی یہ بات ان صوفیہ کی, اکثر کپڑے نیلے ہوتے ہیں, ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے طریق کی بنیاد سیر و سیاحت میں رکھی ہے. سفید لباس سفر میں اپنے حال پر نہیں رہتا, اس کو دھونا دشوار ہوتا ہے, ہر شخص اس کی تما بھی کر سکتا ہے, چرا لیتا ہے. اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس اہل ماتم و مصیبت اور غم زدہ لوگوں کا لباس ہے, اور دنیا محنت کا گھر ہے, اور مصیبت کا پردہ سرسرا, غم کا گڑھا اور جدائی کی کٹیا اور بلا کا گہوارہ ہے. اور جب حق کے طالب علموں نے اپنا دلی مقصود دنیا میں ہوتے نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا اور وصولے اور وصال محبوب کے سوگ میں بیٹھ گئے. اور ایک دوسرے گروہ نے اپنے عمل میں کوتاہی اور اپنے عمل میں خرابی اور زمانے میں توزیع اوقات کے سوا کچھ نہ دیکھا تو نیلا لباس پہن لیا, کیونکہ مقصود کا فوت ہونا موت سے زیادہ سخت ہے. اگر ایک نے اپنے عزیز کی موت پر نیلا لباس پہن لیا تو دوسرے نے مقصود کے فوت ہونے پر نیلا لباس پہن لیا. علم ظاہر کے ایک چھوٹے مدعی, جھوٹے مدعی نے کسی درویش سے پوچھا, یہ نیلا لباس تو نے کیوں پہنا؟ تو اس نے جواب دیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزیں دنیا میں باقی رہی ہیں, سے تین چیزیں دنیا میں باقی رہی ہیں, اول فقر, دوسرا علم, تیسرا شمشیر. تلوار بادشاہوں کو ملی جنہوں نے اس موقع پر استعمال نہ کیا, اور علماء نے اختیار کیا لیکن فقط کو سیکھنے پر اکتفا کیا اور اس پر عمل نہ کیا, اور فقر فقیروں کے گروہ نے اختیار کیا, اس کو دولت دنیا جمع کرنے کا آلہ بنایا. اور حضرت مرتعش رحمت اللہ علیہ کی نسبت روایت ہے, آپ بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی, ایک دروازے پر پانی مانگا, ایک لڑکی لوٹا لے کر باہر نکلی, اس سے پانی لے کر پی لیا, ناگاہ اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو دل ساقی کے جمال کا شکار ہو گیا. اور بزرگوں کے اس قول کے مطابق کہ میرا سراپا تیرے سراپے میں مشغول ہے, آپ وہیں بیٹھ گئے, یہاں تک کہ گھر والا آیا. آپ نے اس سے فرمایا, جناب میرا دل پانی پینے کو بہت چاہتا ہے, مجھے آپ کے گھر سے ایک لڑکی نے پانی پلایا اور میرا دل لے لیا. گھر والے نے کہا, وہ میری لڑکی ہے, میں اس کو آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں. حضرت مرتعش رحم اللہ بڑی خوشی سے گھر میں داخل ہوئے, عقد باندھا. صاحب خانہ بغداد کے ایک دولت مند شخص تھے, انہوں نے آپ کو حمام میں بیچ کر عمدہ لباس پہنایا, گدڑی اتار لی. جب رات ہوئی تو حضرت مرتعش رحم اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد مقررہ ادا کریں, ذکر الہی میں مشغول ہوئیں. اسی اسناب نے اپنے شور مچا دیا, ہا تو مرکعی, میری گدڑی لاؤ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, فرمایا میرے دل میں غیب سے آئی کہ تو نے ایک نظر ہماری غیر پر ڈالی تو ہم نے نیکی کا لباس اور گدڑی تیرے ظاہر جسم سے اتار لی, اگر تو دوسری دفعہ نظر غیر ڈالے گا تو محبت کا لباس بھی تیری باطن سے اتار لیں گے. وہ لباس جس کے پہنے سے اللہ جل شانہ کی رضا جوئی اور اولیاء اللہ سے مناسبت پیدا ہونی ہو تو اس کے حقوق و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تو زندگی بسر کر سکتا ہے تو لائق مبارک باد ہے, ورنہ فقط اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. اولیاء اللہ کے لباس میں خیانت روا رکھنی چاہیے, کیونکہ حقیقی مسلمان بغیر کسی دوسرے دعوے کے جھوٹے ولی سے بہتر ہے. بہرحال گدڑی کے پہننا دو گروہوں کے لیے درست ہے, ایک تو دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کے لیے, دوسرا مشتاقان مولا کے لیے. اور مشائخ طریقت کی عادت یوں رہی, جب کوئی مرید دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کو 3 سال میں 3 باتوں کی تعلیم دیتے, اگر وہ ان بات پر قیام کرتا تو اس کو مریدی کے لیے قبول کر لیتے, ورنہ کہہ دیتے کہ طریقت اس کو قبول نہیں کرتی. وہ 3 بات, 1 سال خدمت خلق کرنا, 2 سال خدمت حق, اور 3 سال اپنے دل کی نگرانی. انسان اپنی نظروں سے پاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, اور انسان اپنی نظروں سے دیتا بھی ہے کھوتا بھی ہے. ان نظروں کا بڑا تعلق ہے انسان کی زندگی کے ساتھ, ان نظروں کا بہت تعلق ہے, بہت زیادہ. انسان کسی افسردہ چیز کو دیکھ کے افسردہ ہو جاتا ہے اور خوشنوا چیز کو دیکھ کے اندر دل میں خوشیاں اور محبتیں اور مسرتیں لوٹ جاتی. تو معلوم ہوا دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے. اور شیخ نے جو بات کہی بڑی اہم بات کہی کہ پہلے دور میں جو اللہ والے تھے جو ان سے مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو اس کے سامنے تین باتیں ہوتی تھی, تین سال ہوتے تھے. پہلے سال میں وہ ایک سال خدمت خلق کرتا, خدمت خلق کرتا. خود میری حضرت رحمت اللہ علیہ بہت عرصہ تک نئے آنے والے کو قریب بیٹھنے نہیں دیتے تھے, فرماتے تھے بس خدمت کرتے رہو. اچھے خاصے بندے تو بھاگ جاتے تھے, اچھے خاصے بندے بھاگ جاتے تھے. ایک مزاج کی سختی اور سختی بھی بہت زیادہ, دوسرا زیادہ قریب نہیں بیٹھنے دینا. ایک بندہ آیا ہے دور پرے سے, بس شیخ اسے فرماتے ہیں کہ تو خدمت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. فلسفے کی سمجھ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. مجھے اس نے ایک صاحب کہنے لگے, جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں آپ بات کم کرتے ہیں, آپ مجھے تصوف, سلوک, شریعت, طریقت اس کی حقیقت نہیں بتاتے. میں نے ان سے ایک سوال کیا, کتنے سال بچہ گفتگو نہیں کرتا, صرف خاموش ہوتا ہے. 9 مہینے تو اس کو ایسی غار کے اندر اللہ جل شانہ نشو نما اور تکمیل کا چلا کراتے ہیں 9 مہینے, کہ جس سے نہ کسی کی سننا نہ کسی سے بولنا. ایک غار ہے اس میں اللہ پاک اس سے چلا کرواتے ہیں 9 ماہ. 9 ماہ کسی کی نہیں سنتا. جب غار سے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اپنی حکمت سے باہر نکالتے ہیں پھر وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے بچہ, اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی, بس کائنات ہے, دنیا ہے. پھر ایک سال یوں ایسا گزر جاتا ہے, ایک سال یوں گزر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہ کوئی سوال کرتا ہے نہ سنتا ہے, بس ایک تربیت کے مراحل ہے. اس کو کہا جاتا ہے خاموش رہے اور چلتا رہے. یہ خاموش رہنا اور چلتے رہنا یہ اس کی تربیت میں شامل ہے. زیادہ سوال بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو میں ایک سال تو خدمت خلق میں اور ایک سال خدمت حق میں, اللہ جل شانہ کی خدمت, ایک خدمت خلق ایک سال. یہ بہت بڑے گورنر تھے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ, اپنے علاقے کے گورنر تھے. اور یہ کس کی خدمت میں ہے؟ شیخ جنید کی خدمت میں آئے تھے. کیوں بھائی, کسی کو پتا ہے؟ ہاں بھائی, کس کی خدمت میں آئے تھے؟ ہاں, تو شیخ جنید کی خدمت میں تشریف لائے. اور وہ بھی آنا بڑا عجیب گزرا, وہ بھی ایک واقعہ ہے. ہر سال بادشاہ اپنے گورنروں کو بلاتا تھا, ہر سال بادشاہ اپنے گورنروں کو بلاتا تھا. اس سال بھی اس نے بلایا، یہ بھی گورنر تھے، اور بادشاہ کو اصول تھا کہ اس کا ایک شاہی لباس ہوتا تھا، سارے گورنر صرف وہی لباس پہنے اور کوئی نہ پہنے. انہوں نے وہ لباس پہنا نہیں تھا، بڑی محفل میں بادشاہ نے ان کو بے عزت کر دیا، ان کے دل کو چوٹ لگی کہ میں نے ایک محفل میں بادشاہ کی اطاعت نہیں کی، ساری زندگی اس کی اطاعت کرتا آیا ہوں، ایک محفل میں اطاعت نہیں کی، اتنی بے عزتی ہوئی. میں ساری کائنات کے بادشاہ کی ساری زندگی اطاعت نہیں کی، قیامت کے دن میری کتنی بڑی بے عزتی ہوگی. یہ خیال آیا، بس یہ خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو بادشاہ کو لباس بھی سب کچھ واپس دے دیا. اور فقیری کو اختیار کیا، اور شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کا چرچا سنا تھا، بڑے نازک و تباہ تھے، ہر چیز کوالٹی کی پہنتے تھے، ہر چیز امپورٹڈ پہنتے تھے، اور ہر چیز امپورٹڈ کھاتے تھے، اور ہر چیز امپورٹڈ رکھتے تھے. ہمارے پاس ایسے ہیں بعض شوخ نوجوان یا ایسے شوخ لوگ، وہ ہر چیز کوالٹی کی امپورٹڈ اتھینٹک چیز، اس کی سٹیم پہ نظر، اس کی کوالٹی پہ نظر، اور اگر کسی نے کوئی چیز ایسی پہنی بھی ہوئی ہے کوئی بڑی کمپنی کی تو نظر رکھتے ہیں، واہ کمال ہے. کہنے لگے بس یہی تو پہچان ہے مجھے، اور کس چیز کی پہچان ہے؟ کہ میں اعلی چیز کی اصل نقل کو پہچان لیتا ہوں، یا پھر مجھے پھل لینے کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں، اس کی کوالٹی کو میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں یہ اصل ہے نقل ہے، کھاؤ پیو جان بڑھاؤ، پکڑا ہی مت دو. تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ بہت زبردست کوالٹی اور امپورٹڈ چیز استعمال کرتے تھے، امپورٹڈ چیز بہت زبردست قسم کی. لیکن میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذتیں عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، ساری لذتیں ختم، ساری چیزیں ختم، ساری لذتیں ساری چیزیں ختم ہو گئی. شیخ نے فرمایا کیونکہ بادشاہت مزاج میں تھی، طبیعت میں بادشاہت تھی، مزاج میں وہ مغل اعظم کا مزاج تھا، موجود تھا اندر. تو شیخ نے فرمایا کہ بھئی ایسا ہے، ایک سال نا آپ گندھک بیچیں، سلفر، گندھک کی بڑی بو ہوتی ہے. اچھا پھر گندھک میں عجیب چیز بھی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اکھاڑ بچھاڑ ہو، اوپر نیچے رکھو تو اس کا چورا ہو جاتا ہے، ہر بندہ ٹکڑا لیتا ہے، چورا لیتا نہیں. ایک سال گندک بیچیں، جس کی ساری زندگی خوشبو میں رچی بسی ہوئی ہو، سوچو جو گلاب کے عرق سے غسل کرتا ہو، جس پانی کے اندر گلاب کا عرق ملا ہوا ہو اس سے وہ غسل کرتا، اس کے مزاج کی لطافتوں کا کیا کہنا، جس کے جوتے، جس کے کپڑے، جس کی خوشبو، اور اسے بٹھا دیا گندک بیچنے کے لیے، چل گندک بیچ، تو کیا اس کی زندگی کا حال ہوگا؟ ایک سال گندک بیچی، گندک کا کاروبار کیا، اور گاہکوں کے ساتھ لین دین کیا، اور پھر گاہکوں کی سنی، میں یہ نہیں لوں گا یہ لوں گا، فلاں تو اتنے میں دیتا تو اتنے دیتا، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، سنا بہت سنا، اور سننے کے بعد جب ایک سال ہوا تو شیخ کے پاس آئے. کیسے آئے حضرت؟ آپ نے فرمایا تھا ایک سال، تو فرمایا آج ایک سال ایک دن، ایک سال کا پہلا دن ہے. اچھا، گنتے گنتے وقت گزار دیا، ایک سال اور جاؤ. ہاں یہ طلب تھی، یہ تڑپ تھی، ابھی تو پاؤں پڑ کے اٹھانا پڑتا ہے نیند سے، वो भी बड़ी देर बैठे 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 बैठे, आज मैं कलंदर सोया हुआ था, मैं उसके पाँव पे पड़ा रहा, बड़ी देर पाँव दबाता रहा दबाता रहा दबाता रहा, फिर कहता रहा या अल्लाह आधी नींद ऐसी मुझे भी दे दे, मेरी नींद तो ऐसे है ही नहीं, वो तो मेरा मुर्शिद जब से मुझे जिम्मेदारियां दे के गया नींद वो अपनी साथ ले गया था वहीं बकी में। फिर दबाते रहा पाँव दबाता रहा दबाता रहा दबाता रहा, बड़ी देर के बाद चश्मे खुमार को होश आया और यूं देखा और फिर कहने लगे जी हर एक बात पे कहते हो कि तुम तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तुम तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। कहने लगे जी, मैंने कहा जी बस आपकी शफकत में दरे हजूर पे आया हूँ, इसके सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। कहने लगे एक साल फिर जा। अब फिर एक साल के लिए गए, अब जो गए अब तो फना हो गए और गंधक बेच रहे। साल से ऊपर गुजर गया, शेख को इत्तला थी कि आज साल खत्म होने वाला है, शेख जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज साल खत्म होने वाला है, हो गया वो ना आए। बहुत सारे दिन ऊपर गुजर गए, बुलवाया कि साल गुजर गया, कृषि पता नहीं है साल गुजर गया, करे बस बस अब काम बन गया। फरमाने लगे जी आपने हुक्म फरमाया था साल दो साल गुजर गए, अब तो अल्लाह अल्लाह सिखा दे। फरमाया लगता यह है कि अभी तक वो गवर्नरी का मिजाज बाकी है, ऐसा करें बगदाद की गलियों में भीख मांगे। अल्लाह हो, एक बात बताऊं, यह गरज जो है ना, गरज गरज, बादशाह ने कहा कि कौन सी चीज सबसे मीठी है, इसका जवाब चाहिए। मारा मारा फिर रहा, लंबा किस्सा है मुख्तसर अर्ज करूंगा। एक किसान ने कहा इसका जवाब मैं दे सकता हूं। तीन दिन बाकी रह गए थे, चंद दिन बाकी रह गए थे, बादशाह ने कत्ल कर देना था वजीर को सवाल का अगर जवाब नहीं मिलता तो। किसान ने कहा कि मैं दे सकता हूं, उसने कहा तेरे बच्चे जी हैं। कहने लगे मेरा कुत्ते का प्याला है इसमें पानी पीना पड़ेगा, ये मेरा कुत्ते का प्याला है ना सामने पड़ा हुआ जिसमें मेरा कुत्ता पानी पीता है, इसमें पानी पीना पड़ेगा। उठा के पी गया, करे इसी को गरज कहते हैं। प्याला मीठा लगा या कड़वा, उसने कहा मीठा लगा। गरज में बंदा सब कुछ कर देता है, ये गरज ऐसी चीज है, वो दुनिया की हो या आखरत की हो। हाँ, वो हुब्बे लैला हो या हुब्बे मौला हो, या लैला की मोहब्बत हो या मौला की मोहब्बत हो। गरज बड़ी अजीब चीज है, बड़ी अजीब चीज, ऐसी अजीब चीज तो है कि मैं, मेरे पास कई वाकयात हैं कि उन्होंने कहा तेरी औलाद नहीं होती, तो उन्होंने कहा जो मई फौत हो गई हो उसकी मैयत के ऊपर जाके नहा, कब्र को खोल के नहाया, या जो बच्चा छोटा मर गया हो उसको उठा के उसकी मैयत को निकाल के टोना कर, ये उसने कर दिया वो टोना, मैयत को निकाला रात को कब्रिस्तान की कब्र में से जाके। ये गरज तो है और क्या है। इश्क लैला या इश्क मौला, उनके अंदर इश्क मौला था। एक साल भीख मांगी। हां, मैं उस शख्स को जानता हूं जिसको उसके मुर्शिद ने भेजा, सियालकोट की गलियों के अंदर जाके भीख मांगी उसने। कहने लगे हुक्म यह था कि भीख मांगनी है, लो भीख मिले उसे गुरबा में तकसीम कर देनी है और अपनी रोटी अपनी जेब से मजदूरी करके खानी है एक मुद्दत मुकर्रर की। कहने लगा कि एक सब्जी मंडी में फलों की पेटियों का ट्रक उतर रहा था, अब मुझे हुक्म यह था कि मैं मजदूरी करके मैंने खानी है। मैं ट्रक उतरवाता रहा उतरवाता रहा, सबको मजदूरी पूरी दी, मुझे मजदूरी पूरी नहीं दी, जबकि मैंने काम पूरा किया। کیونکہ وہ سارے مزدور وہ تھے جو روز کام کرنے والے، یہ چہرہ وہ تھا جو ان نون اجنبی چہرہ تھا، وہ تو پھر کام آنے والے تھے، یہ کام آنے والا نہیں تھا، لہذا اس کی مزدوری کھا گیا اور اس کو تھوڑے سے پیسے دیے جس سے اس نے روٹی جا کے کھا لی، اور روٹی کھا کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ بھلا ہو نہ اونچی آدا جنا نیویاں نال لفائی ہو۔ سیالکوٹ کی گلیوں میں، سڑکوں میں، اور ان گلیوں اور سڑکوں میں بھیک منگوائی، بھیک منگوائے کہ جا کے بھیک مانگو، پھر بھیک منگوانے کے بعد جب ایک سال بھیک منگوائی اور بھیک مانگ لی، اور بھیک مانگنے کے بعد جب پھر آئے تو پھر فرمانے لگے، ہاتھ میں یوں ہاتھ دیے، کہنے لگے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وجہ سے پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہی بات پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرمائی میں وہ عرض کر رہا ہوں، اسی کی وضاحت عرض کر رہا ہوں کشف الماجوب کے آج کے حلقے میں، کہ جب یہ کلمہ پڑھنا اشہد ان لا الہ، فرمانے لگے کہ میرے دل نہیں، میرا جسم نہیں، میرا روح نہیں، میرے ارد گرد جتنی چیزیں تھیں وہ سوری پڑ رہی تھیں اور میں سن رہا تھا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، آئینہ بنا تو تصویر یار آئی، اور آئینہ بنا ہے، بنتا ہے اس وقت جب پہ اس کو رگڑتے جاؤ، رگڑتے جاؤ، رگڑتے جاؤ، رگڑے لگتے 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 پھر وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ اور ہماری ساتھ کا ساتھی تھوڑی سی ناگواری آئے تو ہم کہتے ہیں ہم یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ رگڑا یعنی رگڑا لگتا اس وقت ہے جب ترقی کا وقت ہو، اور ترقی کا وقت آتے وقت امتحان آتا ہے، اس وقت آئینہ بن جاتا ہے۔ رگڑے لگتے 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 لگتے، کبھی مزاج کے خلاف، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی من کے خلاف، کبھی چاہت کے خلاف، کبھی فیشن کے خلاف، کبھی رواج کے خلاف، کبھی گھر، کبھی ہر طرف سے رگڑے لگتے لگتے یہ دل آئینہ بن رہا، اور پھر اللہ جل شانہ کی محبت اور مدینے والے کی اطاعت اور عشق کو اس نے نہیں چھوڑا کملی والے کے، بس یہ دل آئینہ بن رہا۔ یہی بات پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دل آئینہ بن گیا بس اس آئینے کے اندر پھر سب کچھ نظر آتا ہے، اور یہ آئینہ بن جاتا ہے تو ہر چیز یہ جو پڑھتا ہے ساری کائنات اس کے ساتھ وہی ذکر کرتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک دفعہ فرماتے تھے اللہ، فرماتے تھے الحمدللہ میں نے ابھی 9.25 لاکھ اللہ کہہ لیا۔ کہتے تھے حضرت امیر صاحب نے تو ایک دفعہ اللہ فرمایا۔ فرماتے تھے الحمدللہ میں نے 9.25 لاکھ کہہ دیا۔ اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، ایک دفعہ راز کھولا کہ جب میں اللہ کہتا ہوں میرے ارد گرد مٹی کے ذرہ ذرہ اور کم اینٹیں اور پتے اور ہر چیز اللہ کہتی ہے، اور جو وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے نہیں، ہم نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، یہ آپ کا ہے، وہ ہمیں دے دیتے ہیں، وہ مجھے دیتے ہیں، تو میرا ہی ہوتا ہے، تو میں ایک دفعہ تو کہتا نہیں، میں 9.25 لاکھ دفعہ کہتا ہوں، 9.25 کروڑ دفعہ کہتا ہوں۔ یہی بات پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں آج کہ پہلا سال جو گزارتے ہیں وہ خدمت خلق میں، اور دوسرا سال خدمت حق میں۔ اب انہوں نے ایک سال بھیک منگوائی اور خدمت خلق کرائی، کیا فرمایا حضرت شبلی رحم اللہ کو، جو بھیک ملے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، اپنا گزارا مزدوری کر کے کریں، بھیک میں آپ کا حق نہیں ہے۔ ویسے بھی شیخ جنید اگر بھیک لیتے بھی تو ان کے کوئی اسباب تو ہوں گے، جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ ویسے نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا بھیک ان لوگوں کے لیے جن کا حق ہے، آپ اپنا گزارا کریں۔ تو ایک سال تو یوں خدمت خلق کرائی اور ایک سال مزدوری کروائی، تجارت کرائی گندک کی, اور کیا فرمایا سچا تاجر کون ہوتا ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ہاں شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو ایک سال جو ہے یہ خدمت کرائی, اور اگر فرمایا شیخ فرماتے ہیں جو تیسرا سال ہے وہ دل کی نگرانی ہے, اپنے دل کی نگرانی ہے. ایک ہے دل کا سوال, ایک ہے زبان کا سوال. اشراف نفس, دل کی نگرانی. گرمی سخت ہے لسی پی رہا, گرمی سخت ہے لسی پی رہا, جی میں آیا مجھے بھی لسی مل جائے, دل کا سوال ہے. کپڑے اچھے لگے, جی میں آیا کہ مجھے یہ کپڑے دے دے. اچھا لگنا یہ طبیعت کا خاصہ ہے, اللہ نے رکھ دیا. ایک یہ ہے کہ یہ مجھے دے دے, اس نے ابھی زبان کا سوال نہیں کیا, ابھی دل کا سوال کیا ہے, یہ مجھے دے دے. کھا رہا مجھے کھلا دے, پہن رہا مجھے پہنا دے, یہ دل کا سوال ہے. جو اہل حق ہوتے ہیں, جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے لیے دل کا سوال بھی منافی ہے. وہ دل کی سوال کی بھی نگرانی کرے, وہ دل کو وبال کی بھی نگرانی کرے, وہ دل کے وساوس کی بھی نگرانی کرے, وہ دل پہ گناہوں کا عکس ہے اس کی بھی نگرانی کرے, وہ ہر وقت اپنے دل کو صاف کرتا رہے. دل کیا چاہ رہا, دل کیا مانگ رہا, دل کیا طلب کر رہا, اس کی نگرانی کرتا رہے. وہ ایک اشب تامے تھا, عربی کی کتابوں میں ہے, ایک صاحب تھے. وہ ایک بندہ مٹی کے برتن بنا رہا تھا, اس سے کہنے لگا چھوٹے چھوٹے کیوں بناتا ہے, بڑے بڑے بنا. اس نے کہا تیرا کیا تعلق؟ اس نے کیا پتا مجھ بندہ کوئی گفٹ کر دے, یا کیا پتا کوئی بندہ اس میں مجھے کوئی چیز کھانے کی دے, تو چلو بڑا برتن ہوگا تو زیادہ تو دے گا. پھر بچوں کو کہتا کہ فلاں جگہ کوئی چیز بٹ رہی ہے, بچے بھاگتے, خود بھی پیچھے بھاگ پڑتا. تو نے کہا تو کیوں پیچھے بھاگتا؟ کہہ رہا کیا پتا مطلب ہو ہی جائے, ایسے کیا چانس لگ جائے, چلے میں بھی پیچھے بھاگ جاتا ہوں. دل کی نگرانی, اور یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. ایک نشست میں صرف پانچ منٹ کی ملاقات ہوئی, ایک مائی نے دوسری مائی کی ایسی فوٹوسٹیٹ لے لی, ایسا اپنے دل کے موبائل میں عکس لے لیا کہ اس کی آنکھیں الٹی سیدھی کیسے تھیں, منہ کیسے کرتی تھی, کان کیسے تھے, آنکھ کیسی تھی, کپڑے کیسے تھے, فلاں کیسا تھا, سورا ایک پل میں عکس لے لیا. ایک پل کے اندر یوں عکس لے لی. تو دل کی نگرانی, یہ بھی پیر علیہ جائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی نگرانی, ہم دل کے نگران بنیں, دل کی نگرانی. یہ تین چیزیں ہماری فقیری کا حصہ ہیں, فقیری کا حصہ ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہنے لگا دین میں اتنی سختی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک, سختی نہیں ہے, پابندی ہے. ہمارے ہم نمی جماعتیں پڑھتے تھے, دس ابھی کالج نہیں گئے تھے, تو ہمارے ایک سر تھے عبدالرزاق صاحب ان کا نام تھا, وہ ڈنڈا لے کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. گیٹ ایک ہوتا تھا, آٹھ بجے سکول لگتا تھا, آٹھ بج کے تین منٹ پہ جو آتا تھا اس کو لائن لگوا دیتے تھے, اس کو سزا ہوتی تھی. اب بندہ کہے کہ جناب تعلیم کی دنیا ہے, تعلیم اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں پابندی ہے. آپ کمپیوٹر کو دیکھیں, کمپیوٹر کے اندر ایک بٹن اگر یوں سے یوں ہو جائے, نظام یوں سے یوں ہو جاتا ہے, اور کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے میں نے ایک جگہ, ہم نے موڑ کسی یعنی دوسری لنک روڈ پہ جانا تھا, غلطی سے تھوڑا سا آگے نکل گئے, پھر چالیس کلومیٹر کے بعد واپس پلٹے, واپس پلٹنے کے بعد پھر یوں آئے,
उतनी देर में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी की सीएनजी थी नहीं, पेट्रोल गाड़ी थी। फिर अल्लाह की तरफ से आमाल करने शुरू किए, आमाल की बरकत से वापस आए, यानी थोड़ा सा जीव चुके जो कि पाबंदी करनी थी हमें मुड़ने की, हमने वह पाबंदी नहीं की। और पाबंदी जब नहीं की, चालान करने वाले से कहे कि जनाब दीन में आपकी मोटरवे पे सख्ती बहुत है, आपने 120 लिखा हुआ है, 130 हो गया है। दुनिया के सारे निजाम को कहते हैं कानून है, और जो अल्लाह का निजाम आता है शैतान अंदर का कहता है सख्ती है। सारे कानून जितने भी दुनिया के आते हैं उसको तो कानून कहते हैं, कहते हैं कानून की पाबंदी हर शहरी का हक है, हर शहरी की जिम्मेदारी है। और अगर वो कानून हमारी ईमान की जिंदगी में, आमाल की जिंदगी में, अल्लाह जल्ला शानहु के अहकामात के तरीके में आ जाए तो उसको सख्ती कहते हैं। तो हजरत पीर अली हिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात हमें आज बतानी चाहिए है वो ये है कि एक तो अपने जाहिर की हिफाजत करनी है। कि शेख ने पानी पीना चाहा, शेख मुर्तआश रहमुल्ला, और पानी पीते ही नजर पड़ी तो उसने कहा ठीक है मैं आपकी अल्लाह वाले हैं शादी कर देता हूं। अब शादी हो गई तो अभी रुख्सती नहीं हुई, तो नमाज के लिए खड़े हुए तो एक वक्त में आया कि एक नजर आपने डाली थी, हमने फकीरी का लिबास छीन लिया, शाही लिबास दे दिया, और अगर दूसरी नजर डाली तो हम अंदर का लिबास भी ले लेंगे, अभी तो बाहर का लिबास छीना है। इस पे एक बारीक नुक्ता अर्ज करो, जो शख्स जिसको अल्लाह जल्ला शानहु ने मदीने वाले का लिबास दिया है जाहिर का, जाहिर का, अगर उससे वो लिबास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा तो समझ ले कि कोई मुझसे गलती हुई है, बाहर का लिबास मेरा छिन रहा है, कहीं अंदर का ना छिन जाए। और अंदर का लिबास क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुर्तद ना हो जाऊं। मामून के जमाने में एक मुफ्ती थे बहुत बड़े, वो क्या करते, वो क्या एक हीला करते, वो हीला ये करते साल माल बादशाह की कुर्बत में रह के बहुत मालदार हो गए, बहुत मालदार। और जब बंदा मालदार ज्यादा हो जाता है तो उसको जो सबसे ज्यादा चीज खाती है, अगर दीनदार है तो वो ज़कात खाती है, उसको ज़कात के ऊपर बोझ होता है अगर वो ज़कात देना देने वाला होता है। तो वो क्या करता, वो ये करता, हीला करता है। अभी साल में एक हफ्ता बाकी रहता पूरा होने में कि ज़कात उस पे, ज़कात उस पे लागू हो जाती, वो माल अपनी बीवी को हदिया कर देता, बीवी को कहता सारा माल तुझे हदिया, उसका तो रहा नहीं। जब बीवी का साल होने लगता वो शोहर को हदिया कर देती। उसने यही लाख तैयार किया। एक बात याद रखिएगा, कनात की और बखल की सरहदें मिलती हैं, ये बड़ी बारीक बातें अर्ज कर रहा हूं, मिलती हैं इसकी, और हलाल की, हलाल की और एहतियात की सरहदें मिलती हैं। उसने क्या किया, उसने हीला अख्तियार किया। वो हीला ऐसा अख्तियार किया जिसने उसको अहकामात की जिंदगी और अल्लाह की नूर की जिंदगी से दूर किया, दूर किया, दूर किया, हत्ता के उसके साथ क्या हुआ, दौलत और माल का बढ़ना बढ़ता गया, ईमान घटता गया, एक वक्त ऐसा आया आखिरी वक्त में मुर्तद होके मर गया। मुर्तद होके मर गया। सुनो, इल्म हो और किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक और राबता न हो, और किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ न हो और हाथ भी पूरा हो, फिसल में काफा उदखलू फिसल में, आओ तो पूरे पूरे आओ, आधे उधर आधे उधर, वो भी खुश हम भी खुश, फिसल में काफा। तो अगर पूरा पूरा ना हो तो भी फायदा नहीं। इल्म हो اور ساتھ کسی فقیر کا اللہ والے کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر خطرہ یہ ہے کہ یہ علم اس کو گمراہ نہ کر دے. جیسے کہ اس مامون کے دور کے عالم کو اس علم نے گمراہ کر دیا, اور اتنا بڑا گمراہ کیا کہ علم بھی گیا, عمل بھی گیا, ایمان بھی گیا اور کلمہ بھی گیا. آل بیت کے ایک بزرگ گزرے, حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ. موسیٰ کاظم اس لیے فرماتے تھے, پہلے ان کی وجہ توجیہ سن لے. ہر موسیٰ نام کا بندہ جلالی ہوگا. جو اہل علم ہیں, جو ناموں کی دنیا کا علم جانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے, ایک تو موسیٰ کے نام میں نقطہ نہیں ہے, جو بے نقطہ حروف ہیں ان کے اندر طاقت زیادہ ہے, ٹھیک, اور دوسرا موسیٰ نام کے بندے میں جلال زیادہ ہے. تو والکاظمین الغیظ, موسیٰ کاظم, کاظمین الغیظ, ایسے لوگ جو اپنے غیظ کو پینے والے ہوں, اپنے غیظ کو ہضم کرنے والے ہوں, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوں. میں نے اس کا عاشقانہ ترجمہ کیا ہے, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے. اللہ جل شانہ نے اس درویش کو, اہل بیت کے ان شہنشاہ کو ایسا حلم دیا تھا کہ لوگوں نے ان کو کاظم کہنا شروع کر دیا, کہ نام موسیٰ لیکن حلم ایسا اور کمال ایسا. تو شیخ حضرت موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا جاتا تھا حضرت کی خدمت میں, محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا. تو شیخ نے اس سے فرمایا, میرے پاس زیادہ نہ آیا کر. تو حضرت, میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا, اگر زیادہ آئے گا یہ محبت خود ختم ہو جائے گی, کیونکہ زیادہ آنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا عظمت بڑھ جاتی ہے یا عظمت ختم ہو جاتی ہے. یا عظمت بڑھ جاتی ہے یا وہ کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے عرض کیا, جی حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں؟ پر میں سمجھتا ہوں تیرے بارے میں, تیرے اندر سے عظمت ختم ہو جائے گی. تو میرا کوئی عمل دیکھے گا ایسا, جس وقت اس عمل میں مجھے اللہ کی طرف سے رخصت ہوگی. رخصت سے مراد, مثلا میں سفر میں ہوں, میرے اللہ نے کہا ہے کہ تیرے فرض بھی آدھے ہیں, تو کہے گا اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑی. آپ سمجھ رہے ہیں, میں سفر میں ہوں, سفر میں تو فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں نا, ایسا ہے یا نہیں اللہ والو؟ اور اگر میں نے تہجد نہ پڑھی, میں سفر کے اندر تھا, سفر کی تکان, سفر کی تکلیف ایسی تھی, میں نیند میں کھو گیا, میں فجر کے وقت اٹھا, مجھے اس وقت میری اللہ نے رخصت دی تھی. رخصت کہتے ہیں رعایت. یا میں حالات جہاد میں تھا, میرے سر کے بال بڑھ گئے, میری مونچھوں کے بال بڑھ گئے, میرے ناخن بڑھ گئے. یا میں حالات حج میں تھا, اور حالات حج میں میرا کپڑے میلے, میرا بدن میلا, میرے بال بکھرے ہوئے, تو رخصت, یہ میرے لیے رخصت ہے. جیسے کہ روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ مشک سے زیادہ کہتے ہیں, اس طرح جب حج کے سفر میں ہو آدمی, حالت حج میں ہو یا کہ حالت احرام میں ہو یا حالت جہاد میں ہو, تو احکامات بدل جاتے ہیں. میرے اللہ نے مجھے رخصت دی ہوگی, غور سے سنیے گا, اور تو کہے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو حلال حرام ہے, اتنے بڑے شیخ ہو کہ ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے, تم تیرے دل میں میرے لیے عظمت رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کہنے لگے, جی ختم ہو جائے گی. پر میں, اس کی وجہ تیری جہالت ہوگی, تو علم کو نہیں سمجھتا, لہذا تیرا زیادہ آنا جانا بہتر نہیں, نہ آیا کر میرے پاس. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرا زیادہ آنا جانا میرے لیے تیرے لیے اچھا نہیں ہے, نہ آیا کر. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے اس کو سفر میں ساتھ لے جائیں. میں نے کہا یہی آنا جانا ہی ختم کر دے گا, رہنے دے ابھی اس کو یہیں. میں سفر میں جا رہا تھا, کہنے لگے اس کو ساتھ لے جائیں. میں نے کہا یہی آنا جانا ہی ختم کر دے گا. مدینہ کے سفر میں تھے ہم, ہمارے میرے ساتھی ہیں راشد شمشی صاحب, اللہ جزاک خیر دے, وہ ساتھ تھے, ہم تھے عمرے کے سفر میں, غالباً 2000 کی بات ہے. باب عبدالعزیز میں ہم داخل ہوئے ہیں, ابھی حالت احرام میں ہیں, یعنی ابھی پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں, ایک جگہ سامان رکھا ہے, ہم نے عمرہ کرنا ہے. ایک صاحب تازہ تازہ میرے پاس آئے, ہمارے ایک دوست ہیں حافظ عمران صاحب, وہ ان کے دوست تھے. وہ کہنے لگے جی ان کو بھی ساتھ عمرے پہ لے جائیں, حضرت میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں, عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے ساتھی سے کہا اس کو میرے ساتھ نہ بھیجو. کہنے لگے جی بس شفقت فرمائیں. ٹھیک ہے, چپ کر گیا میں, ساتھ چلا. ہم گئے, ایک واقعہ ہوا دروازے پہ جو اس کی سمجھ میں نہ آیا, کوئی اور مخلوق کا واقعہ تھا, وہ بھی شاید ساتھ چل گئے ہوں گے, ہمیں علم نہیں. وہ واقعہ ہوا ایسا جو اس کی عقل میں نہ آیا, سمجھ میں نہ آیا. اچانک پوچھنے لگا یہ کیا ہوا. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا, بس ٹھیک ہے آپ چلیں اپنا سفر کریں, اللہ کا گھر ہے, ہر قسم کی مخلوق کا آنا جانا ہوتا ہوگا, ہم اپنا سفر کریں, ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں. اس نے عمرہ کر لیا, چند دن ہم مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ میں مکرمہ میں رہنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو بار بار سوال کرے وہ کیا تھا. اب اس کو اس کے سوال کی سمجھ آ ہی کیسے سکتی تھی, ماں کے پیٹ میں بچے نے بڑے بڑے سمندر اور دریائی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے, اس نے دنیا وہی دیکھی ہے نا جو اس کو سامنے ہے. اب اس کو اگر دکھائیں کہ بڑا سمندر ہوگا, سمندر میں بڑی مچھلیاں ہیں, اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو جہاز کو ٹکر مارے, جہاز کو ٹکڑ ٹکڑ کر دیں, پتھر کی چٹانوں کو پاش پاش کر دیں, اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, ٹنوں وزن ان کا مچھلا ہے, ویل مچھلی وغیرہ وغیرہ, اس سے بڑی کائنات پڑی ہے. تو وہ کہے گا جھوٹ ہے, کیسی باتیں کرتا ہے تو, ہے نا. 28 صفوں کا میں آج خط پڑھ رہا تھا, کل 28 صفوں کا. ایک پروفیسر ہے کالج کے, ان کا بیٹا ہے پولیس افیسر ہے, اس کا ایک خط تھا 28 صفوں کا. اگر میں سنا دوں نا آپ کی عقل پاگل ہو جائے گی, آپ کہیں گے پھر یہ جنات کا پیدائشی دوست جو کالم چل رہا ہے یہ صحیح ہے. میرا جی چاہتا ہے اسی درس میں سناؤں میں آپ کو. 28 صفوں کا وہ خط ہے. رات وہ میرے پاس آیا آمد دینے کے لیے, میں نے کہا آمد یہ بیٹھ کے پڑھ. آمد پڑھتا گیا پاگل ہوتا گیا, 100 اوقات میں نے اس کو پڑھایا, اس کا دماغ گھوم گیا. اب میں اس کو کیا جسٹیفیکیشن دوں اس کی. آخر کار واپس آ گیا, کہنے لگے جی بس میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. میں ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں, اس کو واپس بھیج دیا. کائنات کا راز کوئی اس کو کھل گیا تھا, برداشت کر نہ سکا, یہاں آیا مر گیا, فوت ہو گیا. وہ ایک انوکھا اور نظام ہے, وہ بھی کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے. تو یہ پیر علی جوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے سبق میں ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے, اس نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے, یعنی ظاہر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور باطن کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور اگر اللہ پاک کوئی طریقت کا راستہ اختیار, اللہ پاک کوئی طریقت کے راستے کو ہمارے لیے کھول دے یا ہم اختیار کر لیں تو جلدی نہیں کرنی. انہوں نے تو 3 سال رکھے ہیں, پہلا سال حقوق اللہ کے لیے, دوسرا سال حقوق العباد کے لیے, ایسے مخلوق کی خدمت کے لیے, اور دوسرا حق کی خدمت کے لیے, اللہ کی خدمت کے لیے, اور تیسرا سال دل کی نگرانی کے لیے. پھر تو اگلا قدم اٹھا کے ہاں میں نے راہ سلوک پہ سفر کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے, اللہ جل شانہ نے ان راہوں پہ چلایا ہے صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, دل کی گارنٹیاں, دل کی کسوٹیاں, دل کے تجربے اور دل کے وسوسوں کو جگہ نہ دے. ہمت, حوصلہ, صبر اور استقامت کے ساتھ بس چلتے جائیں. موڑ آئیں گے کبھی ناگواریوں کے, کبھی بدگمانیوں کے, کبھی شک کے, کبھی شبہ کے, کبھی وسوسے کے, یہ موڑ آئیں گے. کبھی کہے گا میری تو توہین ہو گئی, میں درس میں آ رہا تھا, جمعرات کو آتا ہوں نا, ایک صاحب یہاں موٹر سائیکلوں کے ساتھ کھڑے تھے. میں اس وقت کچھ پڑھتا ہوا آ رہا ہوتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ کچھ جو خیر ہو دل میں سجا دے, میں لوگوں کو مسافہ کرنا, لوگ بڑھ بڑھ کے ملنا چاہتے ہیں, کوشش کرتا ہوں میں نام بات کروں. میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا, کچھ اللہ سے مانگتا ہوا, اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوا, پڑھتا ہوا آ رہا تھا, گھر سے نکلا, کچھ مسنون دعائیں, کچھ اعمال, بس یہی کچھ ہے اللہ جو دل میں ڈال دے. انہوں نے آگے بڑھ کے گلے ملنا چاہا, مجھے روکنا چاہا, ان کی محبت تھی یقیناً, میں ویسا رسپانس نہ دے سکا, مجھے آنے میں جلدی تھی. اچھا ویسے اگر میں مسافہ کرنے کے لیے رک جاتا تو پیچھے تو بہت سی لین آ رہی تھی, تو میں وہیں مسافہ ہی کرتا رہ جاتا. دیکھنا ہر حال کا ایک امر ہوتا ہے, ہر حال کا ایک حکم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اب سجدے کا حکم ہے سجدہ دے, اب نماز کا حکم ہے نماز پڑھ, بیت اللہ کا حکم ہے بیت اللہ میں جا, اب بیت الخلاء کی حاجت تو بیت الخلاء میں جا. ہر حال کا ایک حکم ہے. میں مسافہ کے لیے بھی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوں, مسافہ کرتا ہوں, اور ہر مسافہ کرنے والے کے لیے اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کے سعادت مند ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے ہیں, میرے ہاتھوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے. میں تو ہر ہاتھ میں جب ہاتھ میرے آتا ہے, میں تو ہر ہاتھ سے اپنے لیے نجات کا سامان کرتا ہوں کہ مولا اس کے پرخلوص ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے ہیں, ان کے ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھوں کو خیر کی طرف لوٹا دے. انہوں نے کسی سے کہہ دیا کہ جو ہے متکبر ہیں, تکبر ہے ان کو, کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے, اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں اب ان کو ہماری کیا ضرورت ہے. خیرت کا نام جنو, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, اور یہ کہہ دیا, اب میں کیا اس کا جواب دوں. تو دل کی نگرانی بھی کرنی ہے, ناگواریاں آئیں گی, بعضوں کا طبیعتوں کا توڑ پھوڑ ہوگا, مزاجوں کا اکھاڑ پچھاڑ ہوگا, تو اس پہ دل کی نگرانی بھی کرنی ہے, تب تو یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا, ورنہ کسی موڑ پہ بیٹھ جائے گا, کسی موڑ پہ بیٹھ جائے گا, ورنہ کسی موڑ پہ لٹ جائے گا, لوٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا, قافلے سے جدا ہو جائے گا. اور اسے کوئی بدگمانی یا اسے کوئی شک یا اسے کوئی شبہ, یہ چیزیں اس کو توڑ دیں گے. اور دل کی نگرانی بھی کرنی ہے, پھر یہ بعض اوقات تسبیح خانے میں یا آئے گا, اس لیے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, دولت مند مالدار, شاید میری کوئی سفارش ہو جائے, میری کوئی حاجت پوری ہو جائے, یا یہ ہے کہ میرا کسی سے تعلق بن جائے, میرا کسی سے تعارف ہو جائے, یا میں تسبیح خانے میں کوئی میری امداد کر دے. مجالس مجذوبی میں اوپر اب وہ صاحب آنا چھوڑ گئے, ہر دفعہ وہ ایک بات بہت سناتے تھے, آئندہ کے لیے میں نے ان کے ہاتھ میں مائک دینا چھوڑ دیا, آگے بیٹھتے تھے. میں نے کہا نہیں بس آپ بیٹھے رہیں, اور وہ اس انداز سے کہانی بیان کرتے تھے, اس انداز سے کہانی بیان کرتے تھے کہ یہاں مجمع بیٹھے والا سنے اور میری امداد کرے. تو دل کی نگرانی بھی کرنی ہے ہر لحاظ سے, اس دل کو اتنا حساس نہیں بنانا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے, میری انسلٹ ہو گئی ہے, اس دل کو اللہ سے مانگنے والا بنانا ہے, اس دل کو یہ نہیں بنانا کہ کوئی میری امداد کر دے, کوئی میری جیب میں پیسے ڈال دے, اس دل کی نگرانی کرنی ہے. زبان کے سوال سے بھی بچنا ہے اور دل کے سوال سے بھی بچنا ہے, اور اللہ سے سوال, اللہ کا سوالی بننا ہے, اور اللہ سے مانگنے والا بننا ہے, اور اللہ کے سامنے محتاج بننا ہے, اور اللہ کے سامنے بھکاری بننا ہے. یہ دل کی نگرانی ہے, یہ آج کا ہمارا سبق ہے حلقہ کشف المحجوب کا, میرا بھی آپ کا بھی, یہ میرا بھی سبق ہے آپ کا بھی سبق ہے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.